تھی، میرا محبوب مکے کی گلی سے گزر رہا ہے، اور گزرتے ہوئے دیکھا، کہا ماں یہ بوجھ نہیں اٹھتا؟ کہا نہیں. کہا میں اٹھا لوں؟ کہا بیٹا اٹھا لے، مگر دینے کو کچھ نہیں ہے، اگر کوئی معاوضہ طلب کرے گا تو میرے پلے تو کوڑی نہیں ہے. سرکار نے اٹھایا، اماں آگے آگے، بدر الدجہ پیچھے پیچھے، خیر الورا پیچھے پیچھے، معراج کا دولہا پیچھے پیچھے. گھر آیا، کہا اماں گھر میں رکھ دوں؟ رکھ دیا، اور رکھ کر چلنے لگے تو سر پر ہاتھ رکھا، بڑھیا تھی، کہا بیٹا تو نے بڑا میرے ساتھ جو ہے مہربانی کا شروع کیا، میں نے پہلے ہی کہا تھا میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. کہا اماں اس کا مطالبہ کب کیا تھا؟ کہا ایک نصیحت کرتے سنتی جا، یہ قرآن کریم قول معروف مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذن واللہ غفور الرحیم، سورہ اجر کی آیت ہے کہ قول معروف یعنی معروف جملہ اخلاق کے ساتھ کہنا، قول معروف مغفرۃ خیر من صدقۃ. ارے کروڑ روپیہ صدقہ کر رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اخلاق کریمہ سے بلا لو. اس نے کہا کہ ایک بات سنتا جا. کہنے لگے اماں کیا؟ کہنے لگے میں نے سنا ہے بیٹا کہ مکے میں ایک محمد نانی شخص جو ہے اپنے دین کی تبلیغ کر رہا ہے. کہا اچھا؟ کہا اماں کس کا بیٹا ہے؟ کہا عبداللہ کا بیٹا. کہا ماں کون ہے؟ کہا آمنہ ہے. کہا کہاں رہتا؟ کہا عبد المطلب کے خاندان بنی ہاشم میں پیدا ہوا ہے، بڑا جادوگر ہے بیٹا، وہ اس کے قریب نہ جانا، تو جیسا بھلا انسان تو اس کو جو ہے میں نصیحت کر سکتی ہوں، اس کے قریب نہ جانا، ایسا نہ ہو تو بھی اس کے جادو کا گرفتار ہو جائے. ایک مرتبہ اماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے میرے محبوب نے کہا کہ اماں وہ محمد عبداللہ کا بیٹا میں ہی تو ہوں، وہ قدموں پہ گر جاتی ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے تبلیغ، یہ ہے اخلاق، یہ ہے مروت کے رسول اللہ نے مواسات سے دلوں کو جیتا. قانون اور کوئی دستور ایسا نہیں ہے جو انسان کو انسان بنا دے. علامہ نے جیسے فرمایا، انسان کو انسان تو وہ انسان بنا سکتا ہے، تاریخ انسانیت تو ابو البشر آدم سے چلی ہے، کیا بشر آدم سے چلا ہے. مگر جابر ابن عبداللہ نے پوچھا متا وجبت لک النبوۃ، یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ ارے کا کنت نبیاً و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. آدم کیا تبلیغ کرے گا جو خاتم میں تبلیغ فرمائے.
میں اس میں اللہ صاحب کی بات میں تو یقیناً کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اپنے حصے کی بات عرض کروں گا کہ عقل کے مطابق جو تبلیغ ہوتی ہے، عقل کے مطابق جو فیصلے ہوتے ہیں، ان میں سمجھنے میں کچھ تاخیر ضرور ہوتی ہے. عقلی فیصلے جو ہوتے ہیں انہیں سمجھنے میں کچھ تاخیر ہوتی ہے، بہت سے لوگ کئی کئی سالوں تک اس فیصلے کو نہیں سمجھ پاتے، لیکن اخلاقی فیصلے فوراً اثر دکھاتے ہیں، فوراً نتیجہ دے دیتے ہیں. بہت سارے اقدامات ہوتے ہیں جو سمجھدار لوگ، ہوشیار لوگ، سیاستدان لوگ، معاملہ فہم لوگ، حالات سے آشنا لوگ، سازشوں سے آگاہ لوگ، چالوں سے آشنا لوگ جب فیصلہ کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے اور ان کے خلاف بھی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر ایک مدت کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں ان کا فیصلہ ٹھیک تھا، وہ کیونکہ عقل کے مطابق فیصلہ تھا اور ایک مدت کے بعد اسے پھر سمجھا گیا. لیکن جو اخلاقی فیصلے ہوتے ہیں اور اخلاقی اقدامات ہوتے ہیں وہ فوراً نتیجہ دیتے ہیں. سرکار دو جہاں کی زندگی میں دونوں فیصلے تھے. حضرت کی زندگی میں غالب اخلاق سرکار کا جو فوراً اثر کرتا تھا، دل پتھر دل کو بھی موم کر دیتا تھا سرکار کا وہ قدم، وہ اقدام، وہ آپ کی روش. اور وہ فیصلے کے جو کچھ دیر سے اثر دکھائیں گے، لہذا بہت سے لوگوں کو خاص طور پر صلح حدیبیہ کا جو موضوع ہے اسے سمجھنے میں تاخیر ہوئی کہ ہمارا آدمی جائے گا تو یہ واپس نہیں کریں گے، ان کا آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے، ہم اس سال واپس چلے جاتے ہیں. روکنے والے کتنے تھے؟ ان کو شمار لوگ تھے، جانے والے تو ہزاروں تھے، حضرت واپس آ گئے. اور جتنے بھی اس میں صلح حدیبیہ میں محمد رسول اللہ کاٹ دیا جائے، حضرت فرمایا کاٹ دو. اس انداز سے، لہذا اسے سمجھنا مشکل ہے جو اچھا پھر نہ خیبر نہ خندق نہ بدر نہ احد، کسی بھی فتح کو اللہ نے فتح مبین نہیں کہا، لیکن وہ جو برداشت، وہ جو تحمل مزاجی، وہ جو عقلی فیصلہ تھا جس کا اثر کچھ عرصے بعد آئے گا، جسے سمجھنے کے لیے کچھ دقت چاہیے، اسے اللہ نے فتح مبین کہا، انا فتحنا لکا فتحا مبینا. لہذا عقلی فیصلے جو ہوتے ہیں جو سمجھدار لوگ کرتے ہیں، ہوشیار لوگ کرتے ہیں، دور رس نگاہیں رکھنے والے کرتے ہیں، اور انہی کو حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں، وہ فیصلے بعض اوقات، ہمیشہ نہیں، بعض اوقات دیر سے سمجھ میں آتے ہیں. سرکار کی زندگی میں دونوں طرح کے فیصلے تھے. البتہ اخلاق کا تو مجسمہ تھے، مکمل ذات حضرت کی. میں تو اگر یہ کہہ دوں کہ اللہ نے جب اپنے علم کو کاغذ پر اتارا تو اسے قرآن نام دیا، اور اللہ نے جب اپنے علم کو پیکر پہ اتارا تو اسے محمد نام دیا. جو پیکر ہو علم اور اخلاق کا، جو پورا مجسم ہو علم و اخلاق کا، اور وہ سرکار کی ذات. لہذا دونوں روشیں حضرت کے ہاں بھرپور تھیں.
سب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. تبلیغ خود ایک فن ہے. اگر یہ کہا جائے کہ ایک مبلغ کے اندر اگر ہم کہیں کہ 1, 2, 3, 4 کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے آپ کے خیال میں، اگر کوئی مبلغ بنتا ہے تو اس کے لیے اس کے اندر کون کون سی صلاحیتوں کا پایا جانا؟
سب سے پہلی بات، جس چیز کی وہ تبلیغ کرنے جا رہا ہے اس پہ خود اسے عقیدہ ہو. وہ کوئی نوکری پیشہ نہ ہو، وہ کوئی تنخواہ لینے والا نہ ہو، وہ وظیفہ خار نہ ہو، بلکہ خود سمجھتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اس پر خود اسے اپنے اقدام پر، اپنے اعلان پر، اپنی تبلیغ پر خود یقین ہو. اور خود یقین بھی آدھا کام تو اس کا یقین کی کیفیت کر دے گی. دوسری بات، جو دوسرا مرحلہ ہے، وہ ہے کہ اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت کتنی ہے. ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہے، ہر آدمی کا میدان مختلف ہے. ممکن ہے ایک جگہ میرے لیے مناسب ہو، دوسری جگہ میرے لیے مناسب نہ ہو، میں کہوں کہ یہاں کسی اور کو جانا چاہیے، میرا کام نہیں ہے. ہم ایک عمومی بات کرتے ہیں سرکار کی روش تبلیغ کو عنوان سیرت قرار دیتے ہوئے. وہ اپنی اہلیت کو تولے، ناپے، کتنا قابل ہے اس کام کو کرنے کا، کتنا اہل ہے. دوسری بات یہ کہ پھر اسے طریقہ اور روش اپنانا پڑے گی کہ جو ہم نے حضرت کی سیرت سے درس لیا کہ بالحکمہ، حکمت اپنانی پڑے گی، طریقہ اپنانا پڑے گا، کیسے اس سے کیا بات کرنی ہے، کس انداز سے بات کرنی ہے. شخص آ کے کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، حضرت نے فرمایا کرتے کیا ہو؟ کہنے لگا کہ میں مسافر تاجر ہوں، سفر کرتا ہوں، کئی کئی مہینوں تک سفر میں اور صحراؤں میں رہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ الروسۃ تدل علی الحمار، البعرۃ تدل علی البعیر. لید دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے جی گدھا گزرا ہے، مینگنیاں دلالت کرتی ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. تم قدموں کے نشان دے کے آثار القدم تدل علی المسیر، آثار قدم کو دیکھ کر تم پہچان لیتے ہو کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، جبکہ تم نے دیکھا نہیں ہوتا. اب کیونکہ اس کا کام صحراؤں میں سفر کرنا ہے، حضرت فرمایا اس قدم کو دیکھ کر تم صاحب قدم کا پتہ لگا لیتے ہو، اس پوری کائنات کو دیکھ کر اس کے مالک اور رب کا پتہ نہیں ملتا تمہیں. عقل کو دیکھ کر، ایک فلسفی آیا تو فلسفیانہ انداز سے بات کی، تو حضرت نے فرمایا تم ہو یا نہیں ہو؟ اس نے کہا میں ہوں. حضرت نے فرمایا کہ ہمیشہ سے ہو یا بعد میں ہوئے ہو؟ اب یہ فلسفہ کا لہجہ ہے، یہ لہجہ فلسفے کا ہے،
جیسا آدمی
اس کے مطابق. لہذا اسے روش تبلیغ میں دیکھنا ہوگا کہ محل کیا ہے، موضوع کیا ہے، مخاطب کون ہے، جس سے وہ بات کر رہا ہے وہ کون ہے. بچوں سے بات کرنی ہے، بڑوں سے بات کرنی ہے، علماء سے بات کرنی ہے، جو بظاہر اپنے آپ کو اپنی دانش میں عالم شمار ہوتے ہوں. ہم بات کر رہے ہیں نبی کی سیرت کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے حضرت کا انداز بچوں میں ایسے جیسے مدینے کے بچوں نے طے کر لیا کہ سرکار ہمیں سلام کرنے میں پہل نہیں کرنے دیتے. سب جمع ہو گئے گلی کے کونے پہ، چھپ کے کھڑے ہو گئے کہ حضرت یہاں سے گزریں گے تو سب سلام کریں گے. دور سے حضرت نے آواز دی، مڑنے سے پہلے آواز دی گلی کے کونے کے، دیوار کے پیچھے جو چھپے کھڑے ہیں ان پر میرا سلام ہو. بچوں کا انداز، بچوں سے اس انداز سے. امام حسن امام حسین کو ایک دن فرمایا کہ کشتی لڑ کے دکھاؤ، تو انہوں نے بچوں سے کشتی لڑوائی. القطرۃ من بحار فضائل النبی والاترا کے اندر علامہ مستنبط نے اس روایت کو لکھا. اور پھر جب بچے کشتی لڑنے لگے، اب یہ ورزش کا پیغام ہے، بچوں کو ورزش کرواؤ، اب یہ طریقہ ہے بچوں سے کس انداز سے ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے. جب دونوں بچے کشتی لڑنے لگے تو تھوڑی دیر بعد امام حسین کا ساتھ دینے لگے، حسین ادھر سے آؤ، حسین یہاں سے آؤ. تو جناب زہرا بیٹھی دیکھ رہی تھی، فرمانے لگی بابا آپ میرے حسن کا ساتھ نہیں دے رہے؟ فرمانے لگے بہت دیر سے جبریل حسن کا ساتھ دے رہے تھے، تب میں نے حسین کا ساتھ دیا ہے. اب یہ پیغام، بہرحال اس کے اندر ایک فضیلت کا پہلو بھی ہے. اور تو بڑوں سے، بزرگوں سے، بظاہر اپنے آپ کو دانشور اور عالم سمجھنے والوں سے علیحدہ انداز ہے، علیحدہ طریقہ ہے. اور بعض اوقات سرکار نے جو روش اپنائی وہ تھوڑی سی منفرد روشیں بھی رہی ہیں جہاں ضرورت پڑی. مثلاً ام جمیل ابو لہب کی حمالۃ الحطب جب لکڑی ہاتھ میں اٹھا کے سرکار کو ڈھونڈتی بھی پہنچی تو جو اصحاب کرام ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا رسول اللہ بدتمیز ہے، یہ آ رہی ہے آپ سے ملنے. حضرت فرمایا مجھے نہیں دیکھے گی. سب کو سب نظر آئے اسے مگر کوئی نظر نہیں آیا تو سرکار نظر نہیں آئے. ڈھونڈ کر وہیں بیٹھے ہیں حضرت، تشریف فرمائے، نظر نہیں آئے اور چلے. یہ بھی کبھی طریقہ اپنایا گیا. مجموعی طور پر روش تبلیغ کے اندر ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جہد مسلسل، ہار مت مان جانا، محاذ بدل لینا، طریقہ بدل لینا مگر ہار نہیں ماننا، میدان چھوڑ کے نہیں جانا. اپنے طریقے بدلیں گے حضرت، کبھی جنگ کریں گے، کبھی صلح کریں گے، کبھی ہجرت کریں گے، کبھی مباہلہ کریں گے. سرکار نے کبھی، بہت بنیادی بات ہے، بات ہم نبی کی زندگی سے سبق لینے کی کر رہے ہیں. جو لوگ اپنے گھروں میں کامیاب نہیں ہیں، جن کے گھروں میں ان کا حال اچھا نہیں ہے، وہ باہر کچھ بھی ہوں کوئی اثر نہیں دکھا سکتے. بات گھر سے شروع کرنی ہے. عشیرتک الاقربین وانذر عشیرتک الاقربین، اے حبیب اپنے گھر والوں سے پہلے بات کرو. اعلان نبوت بھی فرما رہے ہیں تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کلمہ پڑھ رہی ہیں، سب سے پہلے مولا علی نے کلمہ پڑھ رہے ہیں، گھر والے پہلے اقرار کر رہے ہیں. گھر کے اندر اگر احترام اور گھر کے اندر اگر مؤثر نہیں ہے انسان تو باہر بہرحال دور کے رول سہانے باہر والے تو تعریف کریں گے، انہیں کیا پتا کہ ان کے خلوت کا حال کیا ہے. اور جو خلوت والے، جو گھر والے احترام اور جو تعلق ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. لہذا ایک طریقہ آپ کا یہ کہ اپنے گھر سے بات کو شروع کرو اور پہلے اپنے قرابہ داروں سے بات شروع کرو، تحریک کا آغاز. پھر روشیں بدلیں، پہلے آپ نے گھر والوں سے شروع کیا، پھر کوہ ابو قبیس پہ جا کے اعلان کیا، اس کے بعد اگر مکہ تنگ پڑ گیا تو ہجرت فرما لی. ہجرت فرمائی تو مدینہ میں جانے کے بعد حضرت نے کسی پہ حملہ نہیں کیا، وہ اخلاق پیغمبر کا پہلو. جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب مدینہ کے قریب ہوئی ہیں، کوئی جنگ مکے کے قریب نہیں ہوئی، اس لیے کہ حضرت نکل کر نہیں گئے لڑنے کے لیے. وہ لڑنے آتے تھے تو حضرت دفاع کرنے باہر جاتے تھے. کوئی بھی جنگ نہیں ملے گی کہ جو مکے کے قریب ہوئی ہو، سب مدینے کے قریب ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے صلح حدیبیہ فرمائی، صلح فرمائی، اس کے بعد پھر مباہلہ ہے. سرد جنگ کا نام بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، یہ آج کی اصطلاح ضرور ہے، مگر سرکار دو جہاں نے سرد جنگ کا آغاز یا سرد جنگ کا عنوان مباہلہ کو قرار دیا. نفسیاتی جنگ، جو بھی جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی، یہ نفسیاتی جنگ ہے. جو بھی نبی اور آل نبی کے مقابل آئے گا، انہیں جھٹلائے گا، اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی رہے گی. ایک سرد جنگ کا آغاز. لہذا کرداروں کو سامنے رکھ دیا، سرد جنگ کردار کی جنگ. جو صاحب کردار ہوگا وہ جیتے گا، جو کردار کا کمزور ہوگا وہ ہار جائے گا. یہ ایک روش ہے. جی،
جس طریقے سے مختلف طریقے بتائے کہ اس طریقے سے تبلیغ کرنی چاہیے، اگر ایگزامپل ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر اس روش سے انحراف کیا جائے، اس روش سے ہٹ جائے تو نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر ایک مبلغ جو ہے جس طریقے سے تبلیغ کرنی چاہیے اس طریقے سے نہیں کرتا ہے تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟
علامہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کے طرز تبلیغ اور سورہ نحل کی اس آیہ کریمہ کی تشریح اور تصریح فرمائی. میں اس سے قبل ایک بات عرض کر کے آپ کے سوال کی طرف آؤں گا کہ جب رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں تبلیغ کا کرنا آسان نہیں ہے، اور پھر سرکار رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام نے مصرف نہیں جاتا کہ طائف ہجرت فرمائی، اور طائف کا انتخاب اس لیے کیا کہ وہ ننیال تھا، آپ کا ماموں تھے وہاں، ان سے پناہ مانگی، ماموں نے ہاتھ اٹھا لیا کہا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، آپ یہاں سے جائیے، آپ کی جان کو خطرہ ہے. سرکار وہاں سے نکلے، اس تفصیل میں نہیں جاتا. پھر سرکار نے یہاں سے مکہ مکرمہ سے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا کہ اب راہیں مسدود ہیں، حالات ناگفتہ میں ہیں، صورت اب بدل چکی ہے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے حبشہ کی طرف بھیجا. اب حبشہ جب گئے تو انہیں مکے کے ابو جہل و ابو سفیان اور عتبہ و شیبہ و ولید ابن مغیرہ کو بڑی سراسیمگی کی ہوئی کہ یہ تو اسلام پھیل گیا، تو اب نکل کر یہاں سے حبشہ جگہ چلے گئے، اور 80 حبشی رسول اللہ کے دامن رحمت میں آ گئے. انہوں نے یہاں کہلا کر بھیجا کہ صاحب یہ تو ہمارے مجرم ہیں، جیسے کہ آج کہتے ہیں کہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، آج جب یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جتنے ہیں یہ جنگجو ہیں، یہ قتل و غارت گری کے جو ہیں ماہر ہیں ماسٹر ہیں، یہی اس زمانے میں الزام لگا. نجاشی بڑا ہوشیار آدمی تھا، اور اس کے لیے میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ کسی زمانے میں اس کے چچا نے اس کو تنگ کیا تو وہ بدر میں آ کر رہا تھا، اور بدر ہی کے راستے سے قریش کے قافلے گزرتے تھے، اس نے مبعوث بر رسالت ہونے سے پہلے رسول اللہ سے ملاقات کی تھی، حضور کے اخلاق کو وہ پہلے جانتا تھا، بدر میں دیکھا تھا. اور جب وہ تخت پر آیا اور حضور نے، اور قرب و جوار میں یمن تھا، حضور نے یمن نہیں بھیجا، شام تھا شام نہیں بھیجا، حبشہ بھیجا. کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ حضور کو معلوم تھا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے نجاشی، وہ مجھے جانتا ہے، میں اسے جانتا ہوں، طرز تبلیغ اور روش تبلیغ کے لیے جو ہے وہ زمین سازگار ہے، جسے آج ہم کہتے ہیں کہ یہ افریقن حبشی جو ہے یہ اجڑ ہوتے ہیں، یہ دیہاتی ہوتے ہیں، وہاں بھیجا. لیکن اس دیہاتی نے بھی کام کیا دکھایا، کہا کہ مکے سے حضور کو بھیجا کہ آپ بتلائیے آپ کا کیا پیغام ہے، رسول اللہ نے کس کو بھیجا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کو بھیجا. حضرت جعفر طیار جب تشریف لے گئے تو خاندانی فصاحت اور بلاغت تو تھی، کمانڈ تو تھی. نجاشی کے دربار میں جو حضرت جعفر ابن طیار نے خطبہ پڑھا، اور اس کا آغاز یہ ہے کہ ایوہ الملک کنا اہل جاہلیت نعبد الاصنام ونقطع الارحام ونسی الجوار ویاکل القوی منا الضعیف حتی بعث اللہ الینا رسولا منا نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ. ہم اے بادشاہ کیا پوچھتا ہے؟ کنا اہل جاہلیہ، ہم جہالت کی پیداوار تھے. نعبد الاصنام، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے. ونقطع الارحام، صلہ رحمی کو توڑتے تھے. ونسی الجوار، پڑوسی کے حق کو پامال کرتے تھے. یا کل القوی من الضعیف، اور ہم میں جو قوی ہوتا تھا، بالا دست ہوتا تھا، طاقتور ہوتا تھا، وہ کمزور کو دباتا تھا، پامال کرتا تھا، تاراج کرتا تھا. نتابع اللہ الینا رسولا منا، یہاں تک کہ اللہ نے ہمی میں سے ایک رسول بھیجا. نارب نسبہ، ہم اس کے نسب کو جانتے ہیں، صداقت و صدق و وفا، اس کی عفت کو جانتے ہیں. کیا کہنا اس نبی کا کہ جس نے صدق و امانت سے، اب صدق و امانت سے ہٹ جائے ہمارے مبلغ، پیسہ لے کر کام کریں، کہیں ہم اسلام کا کام کر رہے ہیں، ریشہ دوانی کریں یہود و نصارہ کی، ان کی روش پر چلیں، ان کو فائدہ دیں، جو کہ آج کل ہو رہا ہے. میں حضرت قبلہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی سے بڑی معذرت کے ساتھ اس بات پر عرض کرتا ہوں کہ ہمارے علماء، ایک علماء حق ہے، ایک علماء سو ہے. علماء حق کو آج روش تبلیغ میں کتنی تکالیف ہیں، ان کو کتنی دھمکیاں ہیں، ان کو کتنا جو ہے ڈرایا جاتا ہے، فون پر جو ہے کہا جاتا، اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پیسے، یہ دینکم دینارکم کی چکا چوند ہے کہ تمہارا دین دینار ہے، مگر درہم و دینار سے ہٹ جائے تبلیغ کے راستے میں. جیسے ابھی میں کہتا ہوں کہ علامہ، آپ نے ایک سوال کیا تھا، اقبال نے اس کو بڑے اچھے انداز میں کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل تھی محو تماشا ہے لبے بامدی. عقل جہاں نہیں جاتی، عقل کی رسائی لحد میں بھی وہی غیب و حضور رہتا ہے. اگر ہو زندہ تو دل نہ صبور رہے. ارے فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے. یہ وجود کا مرکز جو دل ہے، اگر اس دل میں خشیہ الہی ہو، اللہ کا ڈر ہو، مبلغ جو ہے جس تبلیغ کی منزل پر جا رہا ہے، وہ اس تبلیغ کی منزل پر اپنے سر کو ہتھیلی پر حسین کی طرح کربلا میں لے کر آ جائے، تو اسلام سر بلند ہوتا ہے، یزیدیت قیامت تک کے لیے جو ہے سرنگو اور تاراج ہو جاتی
ہے اور حسینیت ہمیشہ سربلند رہتی ہے. یہ ہے درس تبلیغ جو حسین کو گھر سے ملا تھا, مصطفیٰ سے ملا تھا, اور اسلام اسی لیے تو آج زندہ ہو گیا. اور مولانا محمد علی جوہر نے کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں کہتا ہوں مولانا غلط کہہ گئے, یہ کہو کہ اسلام زندہ ہو گیا ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ, اب کون حسین آئے گا, کون علی کا بیٹا آئے گا؟ اور خواجہ غریب نواز نے اگر یہ کہا شاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد و نداد, دست در دست یزید, حقاو کے بنائے لا الہ است حسین, بنائے لا الہ آج اگر باقی ہے وہ جرأت حسینی سے باقی ہے. اور جرأت حسینی اگر ہے تو امامان قامہ و قعدہ, یہ دونوں امام ہیں, کھڑا ہو جائے تو امام ہے, حسن مصالحت کر لے تو امام ہے, حسین زبردازمہ ہو جائے تو. یہ ہے تبلیغ. گھر لٹ جائے, کنبہ لٹ جائے, وطن چھوٹ جائے, جو کچھ ہے وہ سب لٹ جائے, مگر اس کے بعد بھی جملہ ہو تو یہی ہو, ردم بے قدائک, اے پروردگار میں تیری رضا پہ راضی ہوں, سر پہ شمر آ کر بیٹھ جائے, مگر زباؤں محو تسبیح تو سب ہے. جگر نے کہا محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں؟ ارے زندگی خود ہی عبادت ہے اگر ہوش رہے. یہ ہوش کی دنیا ہے, یہ جوش کی دنیا نہیں ہے. اور ہوش کی دنیا سوائے مصطفیٰ کے دامن کے کہاں ملتی؟
اب ظاہر ہے کہ سوالات تو ہیں, لیکن اصل وقت جو ہے وہ بالکل ہم آخر میں آتے ہیں. اب تبلیغ کس طریقے سے کرنی ہے, تمام باتیں جو ہے وہ مختلف پہلوؤں کی طرف ہم نے جو ہے وہ غور کیا, گفتگو کی. اگر تبلیغ کی جاتی ہے اور سامنے والا آپ کے اوپینین کو نہیں مانتا ہے, آپ کی بات نہیں مانتا ہے, پھر رسول کی کیا روش رہی ہے؟ جو آج کل ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے کہ اگر میں کسی کو صحیح نہیں سمجھتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو مار دینا چاہیے یا اس کے خلاف کوئی فتویٰ جاری کر دینا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ روش کیا رہی ہے؟ اگر آپ نے تبلیغ کی, سامنے والا نہیں مان رہا ہے, کیا روش رہی اس وقت؟
پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت مجھے تو نہیں کوئی مل رہا کہ ایسا ہوا ہو کہ سرکار نے کچھ کہا اور مانا نہ ہو سامنے والے نے, کیونکہ سرکار کی روش ہی اس انداز کی تھی کہ اسے ماننا ہے. وہ بولیں گے نہیں جب تک کہ اس کی عقل کو نہ جانتے ہوں, اس کے معیار کو نہ جانتے ہوں. لہذا حضرت کے حوالے سے میں سوال کی طرف جاؤں گا, جواب کی طرف, کہ حضرت کے حوالے سے جہاں تک ہم بات کریں گے تو ناکامی کا تصور نہیں ہے سرکار کی زندگی میں, اور ایسا تصور نہیں ہے کہ حضرت نے کسی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی اور وہ نہیں مانا. اور وہ البتہ دشمن جو تھے, جو معاند تھے, جو بیمار تھے اور ان کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا, تو پھر وہ سرکار دو جہاں, مولا علی فرما رہے نہج البلاغہ میں کہ حضرت دو طرح کے اوزار ساتھ رکھتے تھے, مرہم رکھتے تھے اور نشتر رکھتے تھے. مرہم ساتھ رکھتے تھے ان لوگوں کے لیے, طبیب ان دوار ان بطبے, نبی طبیب دوار تھے, اپنے ساتھ دو چیز رکھتے تھے, مرہم اور نشتر. مرہم مولا کے الفاظ نہیں ہیں, مرہم رکھتے تھے ان لوگوں کے لیے کہ جو قابل علاج تھے, قابل معالجہ تھے, اور نشتر رکھتے تھے ان کے لیے کہ جو قابل علاج نہیں ہے وہ حصہ کاٹ کے پھینک دو, وہ حصہ نکال کر پھینک دو. وہاں بھی جو حضرت نے صلح حدیبیہ کے موقع فرمایا کہ اگر ہمارا بندہ کوئی جائے گا تو انہوں نے کہا ہم واپس نہیں کریں گے, اگر آپ کو بندہ ہے حضرت فرمائے واپس مت کرنا. اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ جو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا وہ اس قابل کہاں ہے کہ وہ واپس آئے, وہیں رہے تو اچھا ہے. جو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے ہاں دوبارہ جگہ دیں. تو کچھ ایسے واقعات گزرے ہیں جس پہ مولا نے فرمایا, حضرت نے فرمایا کہ ان کا سر قلم کر دو. چند ایسے واقعات گزرے ہیں اور وہ مولا علی علیہ السلام نے ان لوگوں کے سر اتارے. اور اس میں بھی فرمایا جب یمن بھیجا مولا کو تو فرمایا کہ اے علی جب تک انہیں دعوت نہ دے لو اس وقت تک جہاد نہیں کرنا, تلوار نہیں اٹھانا. حتی تدعو ہو الی الاسلام, پہلے انہیں دعوت دینا. الفاظ حدیث کے یہ ہیں کہ پہلے انہیں دعوت دینا اسلام کی طرف, اگر یہ نہیں مانے تب پھر تلوار اٹھانا. تو عقل کی بنیاد پر اور دلیل کی بنیاد پر تو کوئی ایسی مثال نہیں ملتی, لیکن جو بیمار نفس تھے, جو بیمار تھے, جو انسان ہی نہیں تھے, حیوان تھے, ان کے لیے پھر ایک وقت ایسا بھی آتا تھا کہ پھر انہیں معاشرے سے کاٹ دیا جائے, ان کو ختم کر دیا جائے. انہیں جس طرح مرتد, اور مرتد بھی خاص طور پہ حربی کیفیت میں اگر ہو, اس کا انداز یہ ہے کہ وہ چھوڑ بھی گیا ہے اور لڑنا بھی چاہتا ہے، مارنا بھی چاہتا ہے، تو ایسا بھی ہوا۔
تو یہاں سب یہاں ہر کس و ناقص کو یہ اختیار مل جائے گا
کہ
اس کو مار دو یا اس کو، یہ جو آج کل جو ہمارے، میں اس کو بالکل چونکہ ہم بالکل اس کو ختم کر رہے ہیں، تو میں اس کو آج کے معاشرے پر اس کو میں لے کر آ رہا ہوں، آج ہماری جو سوسائٹی کا جو حال ہو گیا۔
دیکھیے، کسی کو پہلے تو یہ طے کرنا ہوگا کہ وہ جو فیصلہ کر رہا ہے مارنے کا اپنا مخالف، وہ خود کون ہے، وہ جس نے یہ طے کیا ہے کہ اسے مار دو، وہ خود کون ہے، کتنا وہ محترم ہے، کتنا وہ قابل ہے، کتنا وہ صاحب رائے ہے، کتنا وہ جو ہے وہ مجتہد ہے، اس کا فیصلہ، کس کا فیصلہ ہے، یہ کون کہہ رہا ہے یہ، وہ جو خود فسادی ہوں، وہ جو خود کہیں سے تنخواہ پاتے ہوں، وہ خود جس کے نوکر ہوں، کسی کے نوکر ہوں، جن کا خود اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو، جو کسی ایک فرقے کو بدنام کرنے کے لیے خود اپنے ہاتھ سے قرآن جلا دیتے ہوں، جی وہ لوگ وہ فیصلہ کریں گے۔ پہلے طے کیا جائے فیصلہ کون کر رہا ہے۔ اگر ہم اس طرف نہ بھی جائیں، ہم اپنے ہی دائرے میں رہیں، تب بھی اگر میری بات کو کوئی نہیں مان رہا تو بھائی میں کیا ہوں پہلے طے کریں، میری حیثیت کیا ہے، میرا علم کیا ہے، میری قابلیت کیا ہے، اس کے مطابق۔ لیکن نہیں، اگر سب کا اتفاقی فیصلہ ہے، تب بھی ہمارے ہاں عصمت کا اور امامت کا جو پہلو ہے، وہ جو ہادی معصوم کا جو پہلو ہے اور عنوان ہے، اس کے تحت دیکھا جائے گا۔ ابتدائی طور پر حملہ کرنے اور مارنے کی ہمیں اجازت نہیں دی جائے گی، دفاعی طور پہ تو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایک جانور بھی اپنا دفاع کرتا ہے، اس کے لیے کسی فتوے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی خاص جو ہے وہ میٹنگ اور مذاکرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حملہ کر رہا ہے تو اپنے آپ کو بچاؤ، یہ علیحدہ موضوع ہے۔ لیکن اگر میری کوئی بات نہیں مان رہا اور اس بنیاد پہ میں اسے قتل کر دوں، میں اس بنیاد پر اس کے خلاف کوئی محاذ آرائی کروں، یہ قطن سیرت پیغمبر اس کی اجازت نہیں۔
آپ اگر کوئی کنکلوڈنگ ریمارک دینا
چاہیں کروں گا کہ علامہ کی اس جامع گفتگو کے بعد مجھے وہ آیہ کریمہ قرآن کریم و فرقان حمید کی یاد آئی کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے بغیر عذر کے، ہمیں عذر کو دیکھنا ہوگا کہ آیا جسے ہم مارنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کے خلاف ہم اٹھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اس کی جان کے در پہ ہے، اس کا جرم بھی ایسا ہے یا نہیں؟ آج کل کے اس دور کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں یا ہمارے اس ایشیا کی سرزمین پر یا مسلمانوں کے جن علاقوں میں، میں نے جہاں عراق جا کر دیکھا، شام جا کر دیکھا، یمن جا کر دیکھا، اس سعودی سرزمین پر جا کر دیکھا کہ وہاں صورتحال کس قدر جو ہے ناگفتگو ہے، جس کو کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، جسے زبان پہ لاتے ہوئے جو ہے کہ قرآن کریم کی کیا حرمت ہے، آئمہ اہل بیت کی کیا حرمت ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے ہم اپنے ملک کی تاریخ کو اگر دیکھیں تو آج تک اس 65 برس میں جو آج اس ملک میں ہو رہا ہے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی، نہ قاتل کو معلوم ہے کہ وہ قتل کس لیے کر رہا ہے، نہ مقتول کو معلوم ہے کہ وہ قتل کس لیے ہو رہا ہے، ہر طرف خون بہ رہا ہے، اور جس شہر خموشہ میں ہم رہ رہے ہیں، یہ کبھی عروس البلاد تھا، کبھی روشنیوں کا شہر تھا، آج اس کی گلیوں میں موت کا رقص ہے، آج اس کی موت میں تشدد کا رقص ہے، کس کے خلاف ہے؟ مسجدوں، امام بارگاہوں کے اندر، کیا امام بارگاہوں اور مسجدوں میں تشدد ہے؟ کیا امام بارگاہوں اور مسجدوں میں کافر ہے؟ ہم تو کافر کو بھی کسی کلیسا کے بھی جلانے کا، کسی گردوارے کے بھی جلانے کا، کسی معبد کے بھی جلا دینے کا، کسی مندر کے بھی تاراج کرنے کے قائل نہیں ہے۔ خود رسالت مآب کے قانون اور اخلاق کے اندر یہ ہے، ہم اپنی عبادت گاہوں جہاں سے اذانیں دی جاتی ہیں جہاں ادھر یہ سمجھتے ہیں ناقوس ہے، اسلام اس کی اجازت قطن نہیں دیتا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یا کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اسلام سے قطعاً کوئی دور کا واسطہ نہیں ہے۔ اپنے میرے جد امجد کا ایک شعر ہے، کسے با جبو دستار خود مستانہ می رخصت، ولا رخصی کے دیوارو درے میخانہ می رخصت، کہ یہ جبو دستار کے اندر ملبوس لوگ کیسے فتوے دیتے ہیں، کیسے جاہو جلال کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے درست ہے، ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں، ارے کسے با جبو دستار خود مستانہ میم رخصت، اور بلا رخصی، ایسا بلا کا رخص ہے،
ایسا پرکیف رقص ہے بھلا رقصی کہ دیوار و در میں خانہ میر اثر خالی اس ملہ کا رقصی نہیں ہے بلکہ جو ہے اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ قوم کیا چیز ہے قوموں کی قیادت کیا ہے اس کو کیا جانے بیچارے یہ دو رکعت کے امام.
بہت شکریہ. میں بس اس کو کنکلیوڈ کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ جو ہم نے گفتگو کی مختلف پہلو پر کہ تبلیغ کس طریقے سے کرنی چاہیے اور کون سی کس طریقے سے تبلیغ کی جائے تو وہ جو ہے وہ زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے, اس سے مختلف پہلوؤں کی جانب مختلف باتوں کی جانب جو ہے وہ علماء کرام نے اشارہ دیا کہ سب سے پہلے ہم کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی بات کو دلائل کے ذریعے محکم بنا کر پیش کریں, اس کے بعد اس طریقے سے بات کی جائے کہ انسان خود جو سامنے والا ہے وہ اپنی غلطی کا احساس اسے ہو جائے, خود اس طریقے سے بات کی جائے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس خود ہو جائے, اور تیسری بات کہ مقصد حق کا اظہار کرنا ہو, اپنی برتری جتانا نہ ہو اخلاق کے ساتھ. یقیناً یہ وہ باتیں ہیں کہ ہم اگر اس کو جو ہے وہ اپنی عملی زندگی میں جو ہے وہ اپنائیں گے تو یقیناً ہمیں جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوگی. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کا, مولانا اصغر درس صاحب کا, آپ ذات تشریف لائے, آپ تمام حضرات کا کہ آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ اس گفتگو کو سنا, اور انشاءاللہ جن پہلوؤں کی جانب علماء کرام نے اشارہ کیا ہم کوشش کریں گے کہ ان پہلوؤں کو